حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى بدلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات
الله عليه وسلم.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں 10 بد دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں شمار فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا منصب حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس عرصے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ حاضر مومنین مومنات سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برآمدی کے لیے اسی طرح جن افراد نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، دعا کی ذمہ داری لگائی ہے، ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی رہائی کے لیے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، رزق مصرف کے لیے، حاجات کے برابری کے لیے، مل کر ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور قبولیت مجلس کے لیے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اذان محترم، جس موضوع پر آپ سے بات کرنے کا آج یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی یہ مجلس اعضاء، یہ فرش اعضاء آپ کے اذہان تک جس موضوع کو منتقل کرنے کا آج موقع مل رہا ہے، وہ معرفت امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور کوشش یہی ہوتی ہے ہر مجلس میں کہ ہم کچھ عملی نکات کی طرف بات کو لے جائیں تاکہ مجلس میں آنے والے احباب یہاں سے وہ پیغام, یہاں سے وہ میسیج لے کر جائیں کہ جو زندگیوں کو بدلنے کا باعث بنے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت کی تلاوت کے ساتھ, اس آیت کے بارے میں روایات, بہت ساری روایات موجود ہیں, لیکن روایت کا انتخاب جو میں نے کیا ہے وہ برادران اہل سنت کی مشہور کتاب میں یہ روایت موجود ہے, اسی کا انتخاب کیا ہے, اسی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. پھر ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. صلوات علی محمد و آل محمد. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, اور اطاعت کرو اولی الامر کی, صاحبان امر کی اطاعت کرو. اس روایت, اس آیت کے بارے میں کتاب کا نام ہے روضۃ الاحباب, علامہ جمال الدین محدث اہل سنت کے ایک جلیل القدر عالم ہیں, ان کی کتاب ہے روضۃ الاحباب. اس میں اس آیت کے ضمن میں انہوں نے روایت نقل کی ہے. راوی ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری, رسول اللہ کے صحابی ہیں. جناب جابر نقل کرتے ہیں کہ جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کی اطاعت سمجھ آ رہی ہے بات, اور رسول کی اطاعت سے مراد آپ کی اطاعت, یا رسول اللہ اس میں اولی الامر سے کون مراد ہے؟ یا رسول اللہ اولی الامر کون ہے کہ جس کی اطاعت کا کہا گیا؟ تو یہاں یہ کتاب اہل سنت کی کتاب ہے جہاں سے میں روایت پڑھ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اے جابر, اولی الامر سے مراد میرے بعد کے میرے 12 خلفاء ہیں, میرے بعد کے میرے 12 خلفاء ہیں. پھر اللہ کے نبی نے ان خلفاء کے نام بتائے, کہا ان میں سے پہلے علی ابن ابی طالب ہیں. اس کے بعد اس روایت میں پھر ثم کے ساتھ, عربی میں ثم آتا ہے پھر, یعنی اس کے بعد, کہا علی ابن ابی طالب, ثم حسن ابن علی, ثم حسین ابن علی, ثم علی ابن الحسین, ثم محمد ابن علی, ثم جعفر ابن محمد, ثم موسیٰ ابن جعفر, ثم علی ابن موسیٰ, ثم محمد ابن علی, ثم علی ابن محمد, ثم حسن ابن علی, ثم محمد ابن حسن ابن علی الحجۃ القائم علیہ الصلاۃ والسلام. اپنے 12 خلفاء کے نام اللہ کے نبی نے بتائے, کہا یہ اولی الامر ہیں کہ جن کی اطاعت کا قرآن نے حکم دیا ہے, ان کی تم نے اطاعت کرنی ہے, ان کے فرمان پر, ان کے حکم کے آگے اپنا سر جھکانا ہے, ان کی دی ہوئی تعلیمات کے آگے اپنی زندگی کو ان کے سامنے تسلیم کرنا ہے. پس اس کے بعد اللہ کے نبی نے قائم آل محمد کے بارے میں کہا کہ ان کو خدا پردے غیبت میں رکھے گا, اور ان کے پردے غیبت میں ان پر ایمان, ان پر اعتقاد صرف وہی لوگ رکھیں گے کہ جن کا خدا نے ایمان کے ذریعے امتحان لیا ہے. ایمان بالغیب, یعنی جو خدا کے غیب پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے صاحب الاثر کے غیب پر ایمان رکھنا دشوار نہیں ہے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس وقت وہ ظہور کریں گے, جس وقت وہ ظاہر ہوں گے, تو پھر خدا ان کے ہاتھ میں مشرق اور مغرب کو فتح کر دے گا. جابر کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ, جب وہ غیبت میں ہوں گے, جس وقت وہ پردے غیب میں ہوں گے, تو کیا لوگ ان سے فیض پائیں گے؟ کیا لوگ ان سے استفادہ کر سکیں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا بالکل کریں گے, لوگ ان سے مستفید ہوں گے, ان کے وجود مبارک سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر آپ نے مثال دی, کہا جس طرح بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج کی روشنی جہان میں پہنچتی ہے, کہا پردے غیبت میں جانے والے میرے نائب کا نور اور ان کا فیض بھی جہان تک پہنچے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس جس اول الامر کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں, آج کے دور میں وہ ولی امر, وہ اول الامر حجت دوراں امام زمان ہیں. بس یاد رکھیے گا برادران عزیز, اطاعت میں, معرفت میں اور اسی طرح محبت میں, محبت اور معرفت میں کچھ فرق ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص محبت رکھتا ہو معرفت نہ رکھتا ہو. جس میں معرفت ہو اس میں محبت جمع ہو جاتی ہے, لیکن جس کے دل میں محبت ہو ضروری نہیں ہے کہ اس نے معرفت بھی حاصل کی ہو. توجہ ہے انشاءاللہ. یعنی امام زمان سے محبت کرنا, امام زمان سے انس رکھنا, امام زمان کی محبت اپنے دل میں اپنے وجود میں دیکھنا اور مرحلہ ہے, امام کی معرفت حاصل کرنا اگلا مرحلہ ہے جو محبت کے بعد کا ہے. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا, آگے بیان کروں گا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم مرحلے محبت میں ہیں یا مرحلے معرفت میں ہیں, اور ہم سے جو تقاضا کیا گیا ہے وہ معرفت کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی کی مشہور حدیث, من مات ولم یعرف امام زمانہ, جو اس حالت میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو, مات میتۃ الجاہلیہ, تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جاہلیت کی موت کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے, ان پڑھ موت نہیں ہے. جاہلیت اسلام میں عہد مشرکین کو کہا جاتا ہے, رسول خدا سے پہلے کا دور. بس ماتمیتۃ الجاہلیہ, یعنی اس کا مرنا ایسے ہی جیسے رسول خدا کے دور سے پہلے کا مرا ہو. مشرکین جاہلیت کا دور, یعنی اس جاہلیت کا مطلب یاد رکھیں, متوجہ رہیں. اگر کہیں امام کی معرفت کے بغیر مرا, جاہلیت کی موت مرا, فقط امامت کی معرفت سے ناپید نہیں ہوا, فقط اس کا دل معرفت امام سے خالی نہیں ہے. اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو اس کا دل نبوت کی معرفت سے بھی خالی ہے اور توحید کی معرفت سے بھی خالی ہے. بس عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت اور ہوتی ہے, معرفت اور ہوتی ہے. پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس یہاں پر جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی اطاعت کے مرحلے میں آگے بڑھ جاتا ہے انسان. محبت, معرفت, معرفت کے بھی درجے, جو معرفت کے جس درجے پر ہے اس کی اطاعت کا بھی اتنا ہی مرحلہ آگے ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, اب آپ نے محبت اور معرفت کو سمجھنا ہے انشاءاللہ. سکتے امام کے پاس خراسان سے سہل خراسانی امام سے ملاقات کے لیے آیا مدینے میں. جس وقت امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, خراسان کے حالات بتائے اور کہا, مولا 1,00,000 افراد خراسان میں آپ سے محبت کرنے والے 1,00,000 افراد تیار ہیں کہ آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیں. اگر آپ قیام کا اعلان کر دیں, آپ اگر علم قیام بلند کر دیں, آپ اگر حکومت کو آل محمد کی طرف پلٹانے کے لیے علم قیام بلند کریں, تو خراسان کے 1,00,000 افراد تیار ہیں آپ سے محبت کرنے والے کہ جو آپ پر اپنی جان نچھاور کر دیں گے. امام علیہ السلام نے امام نے جب اس کی بات سنی تو امام نے اپنے غلام سے کہا, ذرا تندور میں آگ روشن کر دو. غلام نے لکڑیاں ڈالی, تندور میں آگ روشن کر دی. امام نے اس سے پوچھا, ہاں بتاؤ خراسان کے اور حالات کیسے ہیں. یہ کچھ باتیں کر رہا تھا, اتنے میں تندور میں آگ بڑھک اٹھی, تندور جلنے لگا آگ سے. امام نے کہا, اے سہل خراسانی, جاؤ اور اس تندور کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ. سہل نے کہا, مولا تندور, ہاں اس میں تو آگ ہے. اس میں تو آگ چل رہی ہے, میں تو جل جاؤں گا اس میں جا کر. تو اتنے میں جب یہ بات ہو رہی تھی, امام کا ایک صحابی جن کا نام ہارون مکی ہے وہ دروازے سے داخل ہوا. اس نے ادھر سوال کیا تھا, مولا آگ ہے, میں تو جل جاؤں گا اس کے اندر. اسی دوران میں ہارون مکی دروازے سے داخل ہوا. جو ہی داخل ہوا اس نے مولا کو سلام کیا, السلام علیکم ابن رسول اللہ. امام نے کہا وعلیک السلام یا ہارون مکی. ہارون مکی تندور میں جا کے بیٹھ جا. اس نے کہا جو حکم مولا. جلتے ہوئے تندور کے اندر بیٹھ گیا. غلام نے تندور کا ڈھکن بند کر دیا. امام نے سہل سے پوچھا, ہاں سہل تم خراسان کے حالات بتا رہے تھے, کیا حالات تھے خراسان کے, کتنے شیعہ ہیں ہمارے وہاں پہ؟ اب یہ بات کر رہے اور اس کا دھیان تندور کی طرف جا رہا ہے. بولا وہ جب یہ اس کی بے چینی بڑھ گئی, امام نے ایک سوال کیا, کیسا ہے خراسان میں, خراسان میں اس جیسے کتنے ہیں؟ یہ جو ہارون مکی ہے, یہ جو تندور میں جا کے بیٹھ گیا ہے, پوچھا بتاؤ خراسان میں اس جیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا اس جیسا تو ایک بھی نہیں ہے. کہا اس جیسے اگر 72 ہو جائے تو ہم قیام کا اعلان کرتے ہیں. اب امام اٹھ کے اپنے حجرے میں چلے گئے. یہ دوڑ کے آئے تندور کے پاس. اس نے کہا کہ اب پتہ نہیں ہارون مکی کا کیا ہوا ہے. اس نے جب تندور کا ڈھکن ہٹایا تو ہارون مکی بیٹھا تسبیح کر رہا تھا. آگ جل رہی تھی لیکن آگ اسے کوئی نقصان نہیں دے رہی تھی. باہر آیا تو اس نے سوال کیا سہل خراسانی, ہارون تمہیں آگ سے ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا جب مجھے امام نے کہا تندور میں بیٹھو تو مجھے صرف حکم امام نظر آیا ہے, آگ مجھے نظر نہیں آئی ہے. کہا میں نے آگ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے, میں نے بس یہ دیکھا ہے کہ میرے امام کا حکم کیا ہے. خراسان میں 100,000 محبت کرنے والے تھے لیکن ہارون مکی کی طرف معرفت رکھنے والا ایک بھی نہیں تھا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس یاد رکھیں معرفت امام, اطاعت. کیسی اطاعت؟ جلتے ہوئے تندور میں حکم امام کود گیا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محب تماشائے لب بام ابھی. اور یہاں بھی ایسا ہی تھا, آتش میں کود گیا ہے. سہل ابن حیران ہے, سہل خراسانی حیران ہے, حیران رہ گیا یہ کیا ہو رہا ہے. اذان محترم, معرفت امام زمان میرے اور آپ کے قلب میں, میرے اور آپ کے وجود پر امام کی حکمرانی بتائے گی کہ ہم معرفت امام کے کس درجے پر ہیں. ہو سکتا ہے کوئی معرفت امام کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کے اپنے وجود پہ امام کی حکومت نہ ہو, اپنے وجود پہ نہ ہو, اپنے وجود پہ اس کی امام کی حکومت نہ ہو. تو یہ معرفت کا صرف دعویٰ ہے. بہتر یہی ہے کہ محبت کا دعویٰ کر دے, معرفت کا دعویٰ مناسب نہیں لگ رہا. اور یاد رکھیں محبت بھی, بعض لوگوں کی محبت اس وقت تک رہتی ہے جب تک دودھ پینا ہو, جب خون دینے کی باری آئے تو محبت بھی وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا عزیزان, بھاری تو نہیں ہے نا, انشاءاللہ. پھر سلوات ذرا بلند آواز میں پڑھیے گا. یاد رکھیں ہم اہل بیت سے لینے کے عادی, ہم اہل بیت سے لینے کے عادی. بیٹے چاہیے, رزق موسم چاہیے, کاروبار میں برکت چاہیے, لینے والے ہیں ہم لوگ. جب دینے کی باری آئے گی تب پتہ چلے گا کہ محبت میں کون کون ہے جو حقیقی محبت رکھنے والے ہیں. لیلا اور مجنو کا قصہ, شیخ متحری کہتے ہیں کہ یہ قصہ حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتا, یعنی حقیقت میں کوئی لیلا تھی کوئی مجنو تھا حقیقت میں وجود نہیں ہے. محبت کو سمجھانے کے لیے, عشق کو سمجھانے کے لیے ان کو ایک سمبل کے طور پہ بیان کیا گیا ہے, جو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنے لگا ہوں. لیلا نے اپنی کنیز کو کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے, یہ دودھ کا برتن ہے, یہ دودھ لے کر جاؤ فلاں جگہ پہ مجنو بیٹھا ہوا ہے اسے لے جا کر یہ دودھ دے دو. تو سکے نہ لیلا نے بھیجا. کنیز مجنو کو شکل سے جانتی نہیں تھی, یہ آئی اس جگہ پر, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے آواز دی، تم میں سے مجنون کون ہے؟ ایک شخص نے سوال کیا، کیوں؟ کہا لیلا نے دودھ بھجوایا ہے. اس نے کہا میں ہوں. دودھ دے دیا، اس نے پی لیا، برتن واپس کر دیا. کچھ دن تک دودھ آتا رہا، یہ پیتا رہا، برتن واپس جاتا رہا. کچھ دنوں بعد لیلا کو اندازہ ہوا، کنیز سے پوچھا تو مجنون کو پیغام نہیں دے رہا تمہارے ہاتھ، کوئی سلام، کوئی دعا، کوئی شکریہ؟ کہتے نہیں، بس دودھ پیتا ہے، برتن دے دیتا ہے. تو لیلا کو شک ہوا کہ یہ کوئی اور مجنون آ گیا ابھی. اس نے کہا آج خالی برتن لے کر جاؤ اور مجنون سے کہو. آج لیلا نے کہا اس میں اپنا خون بھر کے دو. اب جب یہ خالی برتن لے کر آئی، وہ جو دودھ پی رہا تھا پہلے، اس نے دیکھا کہ کنیز خالی برتن لے کر آئی ہے، تو غصے میں آ گیا. یہ کیا تم خالی برتن لے کر آئی ہو؟ اس نے کہا آج لیلا نے دودھ نہیں بھیجا. اس نے کہا کہ اپنا خون بھر کے دو. جو ہی کہا نا خون بھر کے دو، کہتے میں مجنون نہیں ہوں، اصل مجنون وہ ہے. کہا جب دودھ پینے کی نوبت آئی تو میں مجنون بن گیا تھا. کہا میں دودھ پینے والا مجنون ہوں، خون دینے والا مجنون نہیں ہوں، خون دینے والا وہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا جنون، ہمارا عشق اس وقت تک تو جاری رہے جب اہل بیت سے لینے کا موقع ہو. رزق میں برکت لینی ہے، اولاد کے لیے طول عمر لینا ہے، اپنا بہتر مستقبل لینا ہے، اور جہاں کہیں پر آ جائے کہ اب اہل بیت کے نام پہ جان قربان کرنی ہے، اب اہل بیت کے نام پہ مال دینا ہے، اب اہل بیت کے نام پہ ان کی راہ میں وقت دینا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، وہاں ایسا نہ ہو کہ دودھ پینے والے مجنو خون پینے والوں سے الگ ہو جائے. یا علی یا علی
محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اذان محترم معرفت امام زمان اطاعت کا تقاضا کرتی ہے. جو جس قدر اطاعت کرتا ہے اپنے امام کی، آپ اپنے، ہم اپنے گھر میں جھانک لیں، میں اپنے گھر میں جھانک کر دیکھوں، اپنے کمروں کو دیکھوں، اپنے بچوں کو دیکھوں، اپنا مزاج دیکھوں، اپنے بچوں کا مزاج دیکھوں، اپنی بیٹیوں کے سروں کی طرف نگاہ کروں، شادی کی محافل اور غم کی محافل کی طرف دیکھوں، مجھے واضح جواب مل جائے گا کہ میں اپنے امام کی کتنی اطاعت میں ہوں. اگر مجھے میرا گھر، میری زندگی، میری اولاد، میری خوشی غمی کے محافل میں اگر امام کی اطاعت نظر نہیں آتی، تو صرف معرفت پہ شک مت کریں، اپنی محبت پہ بھی شک کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اطیعوا اللہ، اطاعت خدا نے کہا ہے، واطیعوا الرسول کو اولی الامر منکم، اطاعت کرو اپنے صاحب امر کی. اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حساب سے اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق اطاعت. جو سوٹ کرے گی وہ اطاعت کریں گے، جو اطاعت سوٹ نہیں کرتی، یا جس اطاعت میں نقصان نظر آ رہا ہے، یا جس اطاعت میں کوئی مشقت جھیلنی پڑے، وہاں سے انسان کنارہ کش ہوتا ہے. امام حسین نے ایسے لوگوں کو دنیا کا غلام کہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دو محرم کو کربلا میں پہنچنے کے بعد امام حسین نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کا ایک حصہ یہ ہے، الناس و عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتی، دین ان کے زبانوں کا ٹیسٹ ہے، دین کو چکھنے کے لیے رکھا ہے، یحوتونہ ما دبرت معیشتہ، اس وقت تک دین کے آس پاس رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت کا کوئی نقصان نہ ہو، ان کی ذات کا کوئی نقصان نہ ہو. فَإِذَا مُحِطُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب بلائیں آتی ہیں، جب تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں، تو پھر دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. محبت امام زمان کا دعویٰ کرنے والے تو ہزاروں، امام سے محبت اور معرفت کا دعویٰ کرنے والے تو لاکھوں ہوں. فَإِذَا مُحِطُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب مشکلات آئیں گی، جب تکلیفیں آئیں گی، تو پھر معرفت رکھنے والے وہ تھوڑے رہ جائیں گے. یاد رکھیے گا، عموماً امام زمان کی معرفت کا جو بیان ہوتا ہے، جو ذکر ہوتا ہے، وہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ جو ہمیں ذمہ دار نہ بنائے، جو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہ کرے. معرفت امام زمان کی
کے موضوع پر مجلس سن بھی لیں, مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے گھر میں چلے جائیں آرام سے, اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہ آئے, ہمیں سمجھ بھی نہ آئے, اپنی زندگی کو بدلنے کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو. کوئی ایسی ارادہ اگر نہ پائے تو پھر معرفت امام زمان بیان نہیں ہو سکی ہے صحیح طرح سے. ورنہ جو معرفت حاصل کر لے ذرہ برابر ہی ہو, وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا, وہ پھر امام کی اطاعت کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کی زندگی میں سب سے قیمتی ترین چیز امام ہوتا ہے. جو امام زمان کی معرفت رکھتا ہے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ امام کی معرفت رکھنے کا, جس کے دل میں امام کی معرفت ہو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین سرمایہ, سب سے قیمتی ترین چیز وہ اس کا امام ہوتا ہے. سب سے زیادہ فکر اس کو اپنے امام کی ہوتی ہے. عرض کروں گا انشاءاللہ کربلا سے بات سمجھ میں آتی ہے, پھر صلوات پڑھیں محمد والے. بس یاد رکھیں جس کے دل میں معرفت ہو وہ جذبات کی انتہا میں بھی امام کی اطاعت کرتا ہے, غصے کے عروج پر بھی امام کی اطاعت میں رہتا ہے, دکھ اور غم کی بلندی پر بھی جائے, بہت عظیم دکھ عظیم غم اس کے سینے پہ اس کے دل پہ لاحق ہو جائے لیکن وہاں بھی وہ امام کی معرفت میں ہوتا ہے. اصحاب امام حسین نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ امام کی معرفت کیسے کسے ہیں. میں قبل اس کے کہ کسی مردوں میں سے کسی کا ذکر کروں اصحاب امام حسین میں سے, ایک خاتون کا ذکر کروں کہ جو اہل بیت میں سے نہیں ہیں, کربلا میں موجود ہیں, جناب جنادہ ابن کعب انصاری, یہ مولا علی کے اصحاب میں سے ہیں اور اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس شامل ہوئے. حملے اولا میں جنادہ شہید ہو گیا. حملے اولا کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک 11 سال کا بچہ زرہ پہن لیے خود پہن کر امام کے سامنے آ کر کہا مولا مجھے اجازت دے میں جنگ کے لے جاؤں. امام نے کہا تم بچے ہو ابھی چھوٹے ہو, اور امام نے ایک جملہ کہا, امام نے کہا ابھی ابھی تمہاری ماں کو اپنے شوہر کا غم اس کو لگا ہے, ابھی تمہاری ماں کے دل میں اپنے شوہر کا غم تازہ ہے, اس کا شوہر ابھی شہید ہوا ہے, تم بچے ہو تمہاری ماں پہ کیا گزرے گی. اس بچے نے کہا مولا مجھے میری ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے. کہا یہ زرہ میری ماں نے پہنائی ہے, یہ خود میرے سر پہ میری ماں نے رکھا ہے, اور مجھے کہا بیٹے آج جان بچانے کا دن نہیں ہے, جاؤ حسین ابن علی پہ قربان ہو جاؤ. کہتے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے کہا خدا تجھے اور تیری ماں کو تیرے والد کو اجر دے. یہ جوان گیا, اب بچہ تھا گیا جنگ لڑی. اب یہ کچھ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں, ایک 11-12 سال کے بچے کا میدان میں جانا ایک اثر رکھتا ہے اگلی فوج کے اوپر. اس فوج میں آنے والے جو کوفی تھے ان کے لیے ایک میسج تھا اس میں کہ ایک 12 سال کا بچہ بھی حسین کی نصرت کے لیے آ گیا ہے. ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے ان کے اوپر ایک پریشر بنتا ہے اس چیز سے. جو ہی دیکھا ہمارے ساتھ میں کہ 12 سال کا ایک بچہ 11 سال کا بچہ لڑنے آ گیا, تو جب یہ شہید ہوا تو کہا اس کا سر تن سے جدا کروں اور اس کی ماں کی طرف پھینک. اس بچے کا سر جدا کر کے اس کی ماں کی طرف پھینکا گیا. کربلا کی جنگ میں صبح عاشور کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس میں یہ پہلا سر ہے جو جدا کیا گیا, پہلا سر جو تن سے جدا ہوا وہ اس بچے کا ہے, عمر ابن جنادہ کا. اب اس کا سر جدا کر کے اس کی ماں کے قدموں میں ڈال دیا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب معرفت ہوتی ہے تو اطاعت کتنی ہوتی ہے, میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اس بچے کا سر تن سے جدا کر کے اس کی ماں کے قدموں میں ڈال دیا. اس کی ماں کے پاس جب بچے کا اپنے بچے کا کٹا ہوا سر آیا, اٹھا کے پیشانی سے خاک کو خون صاف کیا اور کہا مرحبا میرے لال, تو نے مجھے سیدہ کے آگے سرخرو کر دیا ہے, میں تجھ پر اپنا دودھ حلال کرتی ہوں, تو نے ماں کو راضی کر دیا. اس کے بعد اپنے ہی بیٹے کا سر دوبارہ پھینک دیا عمر سعد کے لشکر کی طرف.
اور کہا ہم جو رائے خدا کی چیز دیتے تو واپس نہیں دیتے. اب اس کے بعد شوہر کے ابھی شوہر قتل ہوا ہے, اس کا داغ سینے پر, بچہ آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا, اس کا سر کاٹ کر اس کے قدموں میں, کس قدر کیا اس سے زیادہ کوئی دکھی عورت ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی جذباتی لمحہ ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں؟ یہ خاتون خیمے میں گئی, بعض کہتے ہیں کوئی لکڑی لے کر, بعض کہتے ہیں شمشیر تلوار لے کر میدان میں آ گئی. آ کر اس نے رجز خانی کی, اس نے کہا کہ میں ایک کمزور اور نحیف عورت ہوں, میں خود محتاج سہارا ہوں, لیکن آل سیدہ کی حمایت میں تم سے جنگ کروں گی, میں تمہیں ضرب لگاؤں گی. اب خود سوچیں, دکھ غم تکلیف اور غصہ بھی عروج پر, بیٹے کا قاتل سامنے ہے. جب یہ تلوار لے کر آگے بڑھی, امام علیہ السلام نے آواز دی, امام نے کہا اے خاتون خدا تمہیں جزا دے, تم پر جہاد ساکت ہے, واپس خیمے میں چلی جاؤ. اس عورت نے دوسری بات نہیں کی ہے, جو یہ سنا امام کہہ رہے واپس چلے جاؤ, لوٹ کے واپس آ گئی. اپنا غم, اپنا دکھ, اپنی تکلیف جس کی عروج پر تھی, لیکن جب اطاعت امام کا مرحلہ آیا تو وہاں نہ اپنے غم کو دیکھا, نہ اپنے جذبات کو دیکھا, نہ اپنے بیٹے کے کٹے سر کو دیکھا, نہ اپنے شوہر کے داغ کو دیکھا جو اس کے سینے پہ لگ چکا تھا. یہ ہے معرفت اور یہ ہے اطاعت. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے نا عزیزان, اطاعت امام زمان, معرفت جس جگہ پہ ہے اطاعت اسی مرحلے پر آئے گی. اب اسی طرح میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, ہماری زندگی میں سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی کی, اپنے وجود کی قیمتی ترین چیز کا تعین کر سکتا ہے آسانی, بہت آسانی سے. اگر وہ چیز ہماری زندگی کا وہ حصہ سب سے قیمتی ہے کہ جس پر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, جس پر ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, ہم دیکھیں اگر ہمیں ایسا دوراہا آ جاتا ہے کہ جہاں نقصان, دو نقصان اکٹھے آ گئے. چوتھے امام کہتے ہیں کہ خدا اگر میرے سامنے ایسا دوراہا آ جائے کہ دو نقصان ہو رہے ہوں, کسی کام کو انجام دے دوں تو آخرت کا نقصان, انجام نہ دوں تو دنیا کا نقصان, دو نقصان ہو سامنے. امام کہتے ہیں خدا تو نقصان کو دنیا میں قرار دے کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے, اور فائدے کو آخرت میں رکھ دے کیونکہ اسے فنا نہیں ہے, وہ بقا ہے. میں اور آپ یہ دیکھیں, اگر ہمارے سامنے دوراہا آ جائے, ہمارے سامنے اس طرح کا مرحلہ آ جائے تو ہم کون سی چیز کو کس چیز پر قربان کرتے ہیں؟ اگر ہم اطاعت امام پر سب کچھ اسی کسوٹی کے اوپر پرکھتے ہیں کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ مجھے کاروباری فائدہ تو ہو رہا ہو لیکن اس طرح کے معاملے پر میرا امام راضی نہیں ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر ماحول سٹیٹس کا تقاضا ہے. آج کل تو بہت سارے مسائل اور بہت سارے عذاب ہماری زندگی پر سٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. سٹیٹس کا تقاضا ہے کہ شادی میں یہ سب کچھ کرنا ہے, تمہارے امام کا تقاضا کیا ہے تم سے؟ اگر تم اپنے امام کے تقاضے پر سٹیٹس کے تقاضے کو فوقیت دیتے ہو تو پھر اپنے گھر میں جتنے چاہے دعوے کر لو کہ ہم تو امام کے عاشق ہیں, ہم تو امام زمان کو ہی سب کچھ مانتے ہیں. نہیں جناب, آپ اپنے نفس کو سب کچھ مانتے ہیں, اپنے نفس کو ہی آپ نے امام بنایا ہوا ہے اپنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس یاد رکھیں یہ فرش عذاب مجھ پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ میں وہ بات کہہ دوں جو حقیقت ہے. آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ آپ وہ بات سنیں کہ جو حق ہے. ضروری ہے اگر یہ ماحول نہ بنے میں ایسی باتیں کروں کہ آپ میری واہ واہ کر لیں, میں بھی راضی آپ بھی راضی, پیغام دین کا نہ پہنچے
कि जिस दीन को आज तब तक पहुंचाने के लिए अहले बैत ने अपना सारा घर लुटा दिया है, अगर वो मैं न पहुंचाऊं तो फिर इमाम का सामना भी तो करना है मैं, आपने भी, फरशज़ा पर मौजूद हर किसी ने। लिहाजा हम अपनी आदत डालें। मैं अर्ज किया एक जगह पर भी कि अब माहौल ऐसा बन चुका है कि जिस मजलिस में नारे लग जाए, जिस मजलिस में वाह वाह ज्यादा हो, लगता ऐसा है कि मजलिस लग गई है। ये एक जुमला इस्तेमाल होता है पंजाब में, मजलिस लग गई है। और जहाँ पे नारे और वाह वाह ज्यादा ना हो तो शायद खतीब को भी बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि आज मजलिस अच्छी नहीं हुई। ये मिजाज बदलना चाहिए। जिस मजलिस में कोई पैगाम नहीं किया वो मजलिस नहीं लगी है। जिस मजलिस में पैगाम दीन मुंतकिल नहीं हुआ, पयाम हुसैन मुंतकिल नहीं हुआ, आइम्मा की तालीमात अगर मुंतकिल नहीं होती तो वो मजलिस हम कह सकते हैं कि जो नहीं लगी है, जो कोई जिसका कोई फायदा नहीं हुआ ज्यादा, बस एक रस्म के तौर पर इकट्ठे होकर रुख्सत हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बस ऐसा ना होता। देखिए कि मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तरीन सरमाया, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा इख्तियार किसको हासिल है? जिसको हासिल है वही हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मरकज और महबर वही है। कुरान ने कहा यौम नदउ कुल उनासिन बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम लोगों को उनके साथ पुकारेंगे जिसको उन्होंने अपना इमाम बनाया, जिसको उन्होंने अपना इमाम बनाए। बस तवज्जो रखें, ये नहीं कहा कि जिसको वो अपना इमाम माने, जिसको अपना इमाम मान ले। इमाम अरबी जुबान में किसे कहते हैं? अरबी जुबान में लफ्ज इमाम इस्तेमाल होता है उसको, उसके लिए जिसकी पैरवी की जाए, जिसके पीछे जाए, उसको इमाम कहते हैं। लुगत में आता है अगर किसी किताब की पैरवी की जाए वो किताब इमाम है। कुरान के लिए किताब, कुरान के लिए इमाम में मुबीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तौरात के लिए भी इमाम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह शख्स हो जिसकी इताअत की जाए, जिसके पीछे चले, वो इमाम है। और इसी तरह रविश हो, कोई सुन्नत हो, कोई एक तर्ज जिंदगी हो जिसकी ओबिडेंस, जिसके पीछे चले, जिसको ओबे करें, जिसको फॉलो करें, तो वो रविश इमाम है। कुरान ने ये कहा तुम जिसके पीछे चले हो कयामत के दिन वही तुम्हारा इमाम है। अगर अली इब्ने अबी तालिब के पीछे चले हो तो फिर अली तुम्हारा इमाम है। और पीछे चलने से मुराद क्या है? वही रास्ता जो उन्होंने दिखाया, वो रास्ता जिस पर वो चले, जिन्होंने चल के दिखा दिया ये हमारा रास्ता है। अब जिसने उस रास्ते की पैरवी की तो फिर उसका इमाम अल्लाह के नबी ने जो अपने 12 खलीफा बताए, जो उनके रास्ते पर चला उनके इमाम वो हैं। लेकिन अगर कोई अपने नफ्स के पीछे चलता रहा, कयामत के दिन से बताया जाएगा तुमने अपने नफ्स को अपना इमाम बनाया होगा। हो सकता है कोई अपने स्टेटस के पीछे चला हो, तुम्हारा इमाम तुम्हारा स्टेटस है ना कि फर्जंद सैयदा। अगर जिसकी पैरवी की जिसके पीछे चले वो तुम्हारा इमाम, उसी के साथ तुम्हें बुलाया जाएगा। कुरान ने बता दिया है आइम्मतुल कुफ्र भी होते हैं, कुफ्र के इमाम भी होते हैं। जिस तरह हिदायत के इमाम हैं, कुफ्र के भी इमाम होते हैं। इमाम का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल होता है कि जिसकी पैरवी की जाए। मैंने अपनी जिंदगी में जिसकी पैरवी की है वो मेरा इमाम। अगर मैंने खानदान अहले बैत की पैरवी की है, मैंने इन औलाद सैयदा की पैरवी की है, तो फिर मेरे इमाम ये हैं। कयामत के दिन कहेंगे कि हाँ ये हमारा शिया है, हाँ इसने हमारी पैरवी की, हाँ अगर मार्केट में इसका नुकसान हो रहा था लेकिन इसने अपना नुकसान तो बर्दाश्त किया लेकिन हमारे फरमान से मुंह नहीं मोड़ा, ये हमारा शिया है। इसने शादी ब्याह के मौके पर हमारे फरमान की पासदारी रखी है, ये हमारा मानने वाला है, हम इसके इमाम हैं। और जिसने कदम कदम पर उनकी तालीमात से मुंह मोड़ा हो तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है, शायद भूख भी न सोंगे, शायद खुशबू भी ना आए। बस याद रखिए मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कीमती तरीन चीज कौन सी है? وہ فیصلہ کرے گی کہ میرے سینے میں آپ کے سینے میں معرفت امام زمان کتنی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس آخری مثال عرض کر کے ذمہ تمام کروں, کربلا کے اس میدان میں ایک ایسا معرفت امام رکھنے والا صحابی امام کا کہ جس کے اس عمل سے مجھے اور آپ کو ساری بات سمجھ میں آئے. جناب مسلم ابن اوسجہ اصحاب رسول میں سے ہیں, بزرگ ہیں, کربلا میں موجود ہیں امام کے پاس. جس وقت مسلم ابن اوسجہ خاک کربلا پر گر پڑا زخمی ہو کر, امام علیہ السلام اور جناب حبیب ابن مظاہر مسلم کے سرحانے آ گئے. مسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر امام نے کہا, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. قرآن کی آیت ہے, امام نے کہا ان میں سے تو کچھ وہ ہیں کہ جو اپنا وعدہ پورا کر کے چلے گئے اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. مسلم نے آنکھیں کھول کر امام کی زیارت کی. اب یہاں جناب حبیب ابن مظاہر نے جناب مسلم ابن اوسجہ سے کہا, مسلم میں جانتا ہوں کہ کچھ ہی دیر میں نے بھی تمہارے پاس آ جانا ہے, لیکن پھر بھی میری خواہش ہے کہ تم کوئی وصیت کرو گے جسے میں پورا کروں. اب مسلم ابن اوسجہ سانسیں اکھڑ رہی ہیں, اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, آخری لمحے ہیں زندگی کے اور وصیت کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور جس نے وصیت کا پوچھا ہے وہ بھی صحابی رسول ہے. ایسے موقع پر انسان کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ اس چیز کی کہ جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو. اس چیز کی وصیت کرے گا کہ جو اس کی زندگی میں سب سے زیادہ حیثیت رکھتی ہو. اس چیز کی وصیت کرے گا کہ جو اس کی زندگی میں جس چیز کے بارے میں اسے سب سے زیادہ فکر ہے. مسلم نے کہا, حبیب میری وصیت یہ ہے کہ امام کا ساتھ مت چھوڑنا, امام حسین کا ساتھ مت چھوڑنا, امام کو تنہا مت چھوڑنا, امام کی اطاعت میں رہنا, اپنی جان امام پر قربان کرنا. اے مسلم ابن اوسجہ تمہیں اس لمحے میں بھی اپنے امام کی فکر ہے. ہم یہاں آج کے دور میں بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ بھوکے نہیں ہیں, پیاسے نہیں ہیں, زخمی نہیں ہیں, خون آلود نہیں ہیں, دنیا سے گزرنے والے نہیں ہیں. ہمیں عام زندگی میں ہمیں اپنے امام کی فکر کتنی ہے, اور تم سانسیں اکھڑ رہی ہیں, راہ حسین میں قربان ہو گئے ہو, اور این آخری لمحے میں حبیب سے کہہ رہے ہو کہ میرے مولا کا ساتھ دینا. کیوں کیوں مسلم کی یہ وصیت ہے؟ کیوں مسلم کو اس لمحے بھی حسین ابن علی کی یاد ہے؟ کیونکہ مسلم کی زندگی میں سب سے قیمتی ترین چیز اس کے زمانے کا امام تھا, اس کے وجود پر سب سے زیادہ حکومت اس کے امام کی تھی. میرے اور آپ کے وجود پر اگر ہمارے امام کی حکومت ہے, کبھی بھی امام کی نافرمانی نہیں کر سکتے. بس سمیٹ لوں اور یہ جملہ کہنا چاہوں گا, یاد رکھیں, اگر معرفت امام زمان نہیں ہے ہمارے دلوں میں, اگر وجود پر, ہمارے وجود پر, ہمارے گھر پر, ہمارے بچوں پر, ہمارے خوشی اور غمی کی محفل میں ہمارے امام کی حکمرانی نظر نہ آئے, تو پھر صرف زبانی کلامی دعوے کرنے سے بات نہیں بنے گی. یاد رکھیے, یہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہاں صرف باتیں کرنے والوں کا کام نہیں چلتا, وہ چاپلوسیاں کرنے والے بادشاہوں کے ہاں چلتے ہیں. یہ ایسا گھرانہ ہے کہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہی خدا نے دی ہے, رجس کو ان سے دور ہونے کا خدا نے اعلان کیا ہے, اور فقط زبانی کلامی دعوے کرنا یہ رجس ہے, اور رجس ان سے دور ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اطاعت, اطاعت, محبت ہے تو اطاعت ہے, معرفت ہے تو اطاعت ہے, اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر دعویٰ ہے, نہ حقیقت محبت ہے نہ حقیقت معرفت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل
محمد.
پس رضوان اطاعت امام, اپنے امام کی اطاعت کربلا کے ان اصحاب نے بھی اور بنی ہاشم نے بھی, اطاعت کر کے اپنے دور کے امام کی اطاعت کر کے اپنی جانے امام کی اطاعت میں قربان کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ کیسے اطاعت کی جاتی ہے امام وقت کی. بچپن سے جب سے پیدا ہوا ہے نا حضرت عباس, جب سے پیدا ہوئے مولا نے ایک بہادر قبیلے کے خاتون سے شادی کرنے کا جناب عدیل سے کہا. کیوں؟ تاکہ اس سے شجاع بیٹے پیدا ہوں کہ جو کربلا میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے, حسین ابن علی کی نصرت کرے. اس وجہ سے جناب عمر بنین سے شادی ہوئی اور بیٹے پیدا ہوئے, حضرت عباس آئے. عباس کو بچپن سے عباس کے کان میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں شجاعت دکھانے کے لیے پیدا ہوا, میں شجاعت کے لیے پیدا ہوا. صفین میں لڑنے سے روکا, نہیں صفین میں نہیں لڑنا, یہ تمہارا میدان صفین نہیں ہے, تمہارا میدان کربلا ہے, تمہاری شجاعت کربلا میں کام آئے گی. شجاعت عباس کیا ہے؟ بس مسائل کے حضرت عباس کے دو جملے عرض کروں گا. شجاعت عباس سمجھیے گا, صفین تمہارا میدان نہیں ہے عباس, عباس تمہارا میدان کربلا ہے, تمہاری شجاعت کربلا میں. جس نے بچپن سے سنا ہو, 34 سال عمر ہو گئی ہے اور کربلا کا مالکہ آ گیا, اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اس بہادر کی کہ جب وہ تلوار تھام لے تو عرب میں کسی میں یہ اتنا زم نہیں ہے کہ اس کے سامنے ٹک سکے. ایسا شجاع بہادر کہ جو کربلا میں موجود ہے. اب انتظار, یہاں پر ایک جملہ کہوں گا. حضرت عباس کی زیارت جو پڑھی جاتی ہے اس کا جو آخری جملہ ہے, وہ جملہ یہ ہے, لعن اللہ من قتلک بالایدی والالسن, لعنت ہو آپ کے قاتلوں پر. کون سے قاتل؟ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا قتل کیا اور اپنی زبان سے آپ کا قتل کیا. ہاتھ سے قتل تو سمجھ میں آ رہا ہے, حکیم بن طفیل آئے گا ہاتھ سے قتل میں. زبان سے قتل کرنے والوں پر لعنت کیا مطلب؟ جنہوں نے آپ کی شخصیت کشی کی ہے, جنہوں نے عباس کی شخصیت کو خراب کر کے پیش کیا ہے. کیا ہے خراب کر کے پیش کرنا؟ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جب غصے میں آتے تھے, جب جلال میں آتے تھے, خیمے ہٹانے کے لیے امام حسین نے جب کہا, عباس نے کہا ہم نہیں ہٹائیں گے خیمے ان کے کہنے پہ. یزیدیوں نے کہا خیمے ہٹائیں, حضرت عباس کو جلال آ گیا. یہ بات پڑھی جاتی ہے, بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کہا جاتا ہے, اشعار لکھے گئے اس پر, نوحے بنا دیے گئے, عوام کے اندر مقبول ہو گئی. امام حسین نے کہا کہ خیمے ہٹانے, عباس جلال میں, بات نہیں مان رہے. یہاں تک کہ ثانیہ زہرا کو بلانا پڑا, تب جا کے عباس نے خیمے ہٹانے کی. کیا کر رہے ہیں یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے عباس جیسا باوفا امام کی اطاعت نہ کرے, اپنے امام کی اطاعت نہ کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا, لعن اللہ من قتلک بالایدی والالسن, جو اپنی زبان سے قتل کرے, شخصیت کشی کرے, کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. بچپن سے شجاعت کا انتظار. عباس تمہاری شجاعت کربلا میں, تم اپنی شجاعت کے جوہر کربلا میں دکھاؤ گے. صبح عاشور عباس تیار ہو گیا, آج میں شجاعت دکھاؤں اپنی. مولا اجازت, پہلے اصحاب جائیں گے, پہلے اصحاب قربان ہوں گے. اب عباس کی شجاعت, ابھی انتظار. اصحاب کا اختتام ہوا, علی اکبر کے, ابھی عباس کو انتظار کرنا ہے. اندازہ ہو گیا کہ جب تک بنی ہاشم ہے, عباس کو تھا کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی. جس وقت جب سب چلے گئے اور تنہا رہ گئے دونوں بھائی, اب 34 سال سے جو اپنے شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے انتظار میں تھا, وہ آیا امام کے پاس, کہا مولا مجھے اب اجازت دے دے کیونکہ میرا سینہ تنگ ہو چکا ہے, کہ مجھ میں مزید قوت برداشت نہیں ہے, کہ میں اپنی زندگی, میں خود زندہ رہنے سے اس وقت میرا دل نہیں کر رہا. میری آنکھوں کے سامنے حبیب جیسا بوڑھا اپنے خاک و خون میں, اپنے خون میں گلتا ہو کے چلا گیا. میری آنکھوں کے سامنے ہمارے پاس آنے والے مہمان ذبح ہو گئے.
तो मैंने मेरी आंखों के सामने अली अकबर गया है, मैंने अपने हाथों से कासिम को सवार कराया है, तो मगर मेरा सीना तंग हो चुका है, मुझे इजाजत दे। शिजात अब्बास क्या है अजीजान? इमाम ने कहा अच्छा अब्बास अगर जाना है जाओ, बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। 34 साल से जिस शिजात का इंतजार था आज कहा पानी लेकर आओ। अब थोड़ा सा इस बात पे गौर करें, बस मसाइल पे जुमले इसके बाद कहूंगा, थोड़ा सा इस पे गौर करें, जरा सोचें। 34 साल से मुझे ये कहा गया कि तुम्हारी शिजात करबला में काम आएगी, और आज जब शिजात का मुजाहरा करना पड़ रहा है कहा एक अब्बास पानी लेके आओ। शिजात अब्बास इताअत इमाम है असल में, इतना बहादुर शहसवार करबला, ऐसा बहादुर कि जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन जब उसका इमाम कह रहा है कि तुमने पानी लेके आना है, कहा जो हुक्म मेरे वाला, बस अगर अब्बास जंग करने जाता तो अंदाज कुछ और होता, लेकिन अब पानी लेने गया है तो अंदाज कुछ और है। क्योंकि अभी मकसद क्या है कि इस मश्क का पानी, इस मश्क में पानी के पानी भर के इस मश्क को क्याम तक पहुंचाना, ये मेरे इमाम ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी है। अब अपने इमाम के इताअत में मश्क लेकर फरात की तरफ चले। मैंने मक्तल में ये जुमला पढ़ा है कि जिस वक्त फरात की तरफ जा रहे थे तो हजरत अब्बास का अंदाज जारहाना था, बढ़ बढ़ के हमला कर रहे थे क्योंकि नहर तक पहुंचना, लेकिन कहते जिस वक्त नहर से वापस आए तो जारहाना जंग नहीं कर रहे थे, दिफाई जंग कर रहे थे। बस मश्क बचाते हुए खेमों की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। नहर में पहुंचे, पानी जब मश्क में भर लिया, ये देखा चश्मे फलक ने, मैं ये कहूं इस वक्त जो सूरज आसमान पे चमक रहा है, इस सूरज ने आज के इस दिन में जितने मौजूदात यहां पर मेरे और आपके दस्तरस में है, ये सूरज वो है कि जिसने उस मंजर को देखा होगा कि नहर पर आया हुआ एक प्यासा कि जो खुद भी बहुत प्यासा है, मश्क को पानी से पुर किया और दोनों हाथों में पानी का चुल्लू भरा, थोड़ा सा उठाने के बाद वापस पानी फेंक दिया और कहा अब्बास तेरी वफा तुझसे ये तकाजा करती है कि हुसैन और उनके बच्चे प्यासे हों और अब्बास पानी पी ले, ये नहीं हो सकता। पानी गिरा दिया और निकल पड़े नहर से। अब कोशिश की है कि किसी ऐसे रास्ते से जाएं जहां पर इन फौजों से सामना कम हो। आप खुद सोचें उस जरी के दिल पर उस बहादुर की सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि उसे ऐसे रास्ते से जाने की कोशिश करनी है कि जहां दुश्मनों से सामना कम होता कि पानी पहुंचा सके। अजादारों शिमर की आवाज आई, कहा अब्बास को पानी पहुंचाने मत दो। हमला किया गया, अब चारों तरफ से जब हमलावर हुए, तीर बरसाए जा रहे हैं, आने वाले तीरों को अब्बास अपने ढाल पे रोके जा रहे हैं, लेकिन कोई तीर बदन के किसी जगह बेवस्त हो रहा है, कोई पांव में लग रहा है, कोई बदन को लग रहा है, यहाँ तक के हकीम बिन तुफैल और एक और लईन जो छुप कर बैठे हुए थे, दाया बाजू जब अब्बास का कलम हुआ, जब बाजू कलम हो तो इंसान की जुबान से कोई आवाज निकले, जो ही बाजू कलम हुआ अब्बास की सदा बुलंद होती है, वल्लाह इनका तुम यमीनी इन्नी ओहामी अबदन नंदीनी, कहा अल्लाह की कसम तुमने मेरा दाया बाजू कलम कर दिया है, लेकिन मैं अपने इमाम की इताअत करता रहूंगा, अपने इमाम की इताअत में बढ़ता रहूंगा। अजादारों जब बाया बाजू भी कलम हुआ, मश्क को अपने दांतों में पकड़ लिया, उसके बाद अपने घोड़े की कान में एक सरगोशी की, कहा ए मेरे सवार बस मुझे किसी तरह हुसैन के खेमों तक पहुंचा दे। अजादारों हुरमला ने तीर जोड़ा, तीर ऐसे लगा कि मश्क को छेदता हुआ अब्बास के सीने में पेवस्त हुआ, मश्क का पानी निकलने लगा। अब्बास ने अपने घोड़े के कान में कहा ए घोड़े मुझे अब खयाम की तरफ न लेकर जा, अब मेरे पास वो पानी नहीं कि जिसके इंतजार में प्यासे बच्चे बैठे हुए हैं। अजादारों किस वक्त गिरा है जीन से गाजी,
आंख में एक तीर पेवस्त हुआ, उस तीर की वजह से अब्बास दीन से जमीन पर आ गए। एक जाकिर एक खतीब मौला अब्बास के मसाइब सुनाता था, ख्वाब में आकर गाजी ने उससे कहा, तू मेरी सारी मुसीबत क्यों नहीं बताता मेरे रिश्तेदारों को? कहा मौला मैं आपकी सारी शहादत पढ़ता हूँ। कहा तुम ये क्यों नहीं बताते, करबला में कोई भी शहीद अपने घोड़े से गिरा तो उसने अपने हाथों का सहारा लिया। कहा मैं जब गिरा हूँ मेरे बाजू कटे हुए थे, मेरी आंख में तीर था, मैं अपने गाल के बल दस्त करबला में आया। आजादारों अब्बास ने घोड़े से गिरते हुए मौला को सदा नहीं दी है, मौला हुसैन को नहीं पुकारा घोड़े से गिरते हुए, क्योंकि जानते हैं कि भाई अकेला है, गिरे घोड़े से, आंख में तीर है। बस आखिरी जुमले में आंख के तीर को निकालना चाहा, एक दफा यकीनन इंसान की नफ्सियात है, हाथों को उठाया होगा कि आंख का तीर निकालूं, देखा तो बाजू कलम है, हाथों से तीर को पकड़ के खींचा जाता है, बाजू अब्बास के नहीं है। मक्तल का जुमला है, मौला अब्बास ने अपनी आंख के तीर को अपने दोनों घुटनों के दरमियान फंसा लिया, उसके बाद अपने सर की कुव्वत को पीछे की तरफ खींचा सर को, ताकि आंख के तीर को निकाले। मैंने कहा ना घोड़े से गिरते हुए मौला हुसैन को नहीं पुकारा, सदा दी है हुसैन को, लेकिन कब दी है, जब बस हो गई है ना अब्बास की, जिस वक्त सर को पीछे की तरफ खींच रहे थे, एक शकी ने सर पर गुर्ज का वार किया, जब गुर्ज लगा तब अब्बास की सदा बुलंद हुई, अखी हुसैन अदरिक अखाक, का भाई हुसैन अपने भाई की मदद कीजिए। आजादारों मौला हुसैन सिरहाने आए, देखा अब्बास की आंख में तीर है, अब्बास का सर अपनी गोद में रखा, मौला हुसैन गिरिया कर रहे हैं। अब्बास ने कहा मौला मुझे माफ कर दीजिए, मैं हाथ उठा के सलाम नहीं कर सकता, मौला मेरे बाजू नहीं है। उसके बाद कहा मौला एक जहमत दू, क्योंकि मेरे बाजू नहीं है वरना जहमत न देता। कहा अब्बास बताओ। कहा मौला मेरी आंखों में एक आंख में तीर है, दूसरे में खून है, अगर इस खून को साफ कर दें मैं आपकी ज़ियारत करते हुए दुनिया से जाना चाहता हूँ। वाह हुसैन की मोहब्बत कितनी है अब्बास के दिल में। मौला ने आंख का खून साफ किया, अब्बास ने आंख खोल के हुसैन की तरफ देखा, कुछ देर के बाद मौला हुसैन की सदा बुलंद हुई, अल आन इनकसर ज़हरी, अरे हुसैन की कमर टूट गई। और मौला की सदा बुलंद होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ खयाम में क्या हालत है, एक खेमे में सारे बच्चे जमा हैं, हुसैन की 4 साल की बच्ची इस बच्चों से कह रही है, बच्चों मेरे चाचा पानी लेने गया है, अभी मेरे चाचा पानी लेकर आएंगे तुम सबको पानी पिलाऊंगी। खेमे के बाहर आहट सुनी है, हुसैन की बेटी खेमे से बाहर गई, देखा कि खून में डूबा अलम छिदी हुई मश्क लेकर मौला हुसैन जब को देखा, सकीना कहती है बाबा मेरा चाचा कहाँ है? मौला ने कहा बेटी तेरा चाचा फुरात के किनारे बाजू कटा कर सो गया है। बच्ची ने कहा बाबा मैं प्यास बर्दाश्त कर लूंगी, चाचा को वापस बुलाइए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।